الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میں آپ کی خدمت میں حکایات مثنوی شریف پیش کر رہا ہوں کہ سیدنا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی میں بڑی پیاری پیاری اور سبق آموز حکایات بیان فرمائی ہیں. اس میں کافی حکایات فرضی بھی ہیں جو کافی دلچسپی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے درس عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں. چنانچہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک سپیرا کسی چوک میں سانپوں کا تماشا دکھا رہا تھا. اس دوران اس نے ایک خوبصورت سانپ اپنی ٹوکری سے باہر نکالا اور اس کا بھی تماشا دکھایا. وہاں ایک دوسرا سپیرا بھی موجود تھا. اس سپیرے نے جب اتنا خوبصورت سانپ دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھرایا اور اس نے یہ طے کر دیا کہ یہ سانپ بہت قیمتی ہے، خوبصورت بھی ہے، میں ضرور اس کو چرا کر لاؤں گا. چنانچہ وہ اسی رات اس نے سپیرے کے گھر پر شب خون مارا اور سانپ کو چرا کر لے بھاگا. اس سانپ کی ایک خاصیت تھی کہ وہ ہفتے میں ایک بار مستی میں آیا کرتا تھا، اور جس رات وہ چرا کر لایا وہ صبح جو تھی اس سانپ کی مستی کا دن تھا. اب صبح جب اس چور سپیرے نے اسی خوبصورت سانپ کی زمبیل میں ٹوکری میں ہاتھ ڈالا تو چونکہ سانپ اس وقت مستی کے عالم میں تھا، فوراً اس نے سپیرے کے ہاتھ پہ ڈنک مارا اور اس کا زہر بہت خطرناک تھا. چنانچہ وہ سپیرا فوراً تڑپ تڑپ کر مر گیا. جب سانپ کے اصل مالک کو یہ سارے واقعے کا علم ہوا تو اس سپیرے نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سانپ مستی کے دن میرے پاس نہ رہا، کیونکہ اس کے پاس بھی یہ نیا نیا سانپ تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، تو میرے پاس مستی کے دن نہ رہا، ورنہ جو چرا کر لے گیا اس کے بدلے یہ مجھے ڈس لیتا، میں مارا جاتا، مجھے بھی تو پتہ نہیں تھا. تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ حکایت بیان کر کے ہمارے لیے اس میں عبرت کے کچھ اس طرح کے مدنی پھول پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور اپنا یہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. جیسا کہ وہ سپیرا سمجھدار تھا، اس نے شکر ادا کیا کہ اگر یہ سانپ چوری نہ ہوتا تو مجھے ڈس لیتا، تو وہ چوری ہو گیا تو اس کے چوری ہونے کی وجہ سے میری جان تو بچ گئی، تو تھوڑا نقصان ہو گیا اور میں بڑے نقصان سے بچ گیا. تو اسی طرح بعض اوقات ہمارا بھی کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹا موٹا نقصان جو ہے وہ مطلب بعض اوقات ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے، ورنہ اس چھوٹے نقصان کو ہم پالنے لگتے ہیں تو تو پھر بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اس کی دنیاوی مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے, جیسے کہا جاتا ہے کہ مہنگا رووے ایک بار سستا رووے بار بار. یعنی بچت کے لیے آدمی سستی چیز خریدتا ہے تو بعض اوقات وہ ناپائیدار ہوتی ہے, اور اگر یکمشت مہنگی چیز لے لیتا ہے تو وہ کافی اس میں لاسٹنگ ہوتی ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے اور دیر پا رہتی ہے. اس پر یہ کہاوت بنی. تو اسی طرح بعض اوقات ہم چھوٹی مشکل سے بچنے جاتے ہیں تو بڑی مصیبت جو ہے اس کے گلے پڑنے کا امکان ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہے کیسا ہی نقصان ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس سے بڑا نقصان ہو جاتا تو ہم کیا کرتے. جیسے سپیرے نے سوچا کہ اگر یہ چوری نہ ہوتا اور میری جان چلی جاتی تو میں کیا کرتا. تو جو بھی مصیبت آئے یہ حقیقت ہے کہ اس سے بڑی مصیبت موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو نزلہ ہو گیا, چھینکوں پر چھینکیں آ رہی ہیں, موڈ آف ہے, آپ پریشان ہیں کہ مجھے نزلہ ہو گیا نزلہ ہو گیا نزلہ ہو گیا, اور بعض لوگ ہر ایک کو کہتے پھرتے ہیں یار مجھے دائمی نزلہ ہے مجھے دائمی نزلہ ہے. ٹھیک ہے دائمی نزلہ تکلیف دہ میں سمجھ گیا, لیکن بندہ اپنے ذہن کو یوں بنائے کہ مجھے چلو دائمی نزلہ ہے تکلیف ہے ٹھیک ہے, اگر مجھے دائمی بخار ہوتا تو میں کیا کرتا. دائمی نزلے والا کام کاج کر سکتا ہے وہ چلتا پھرتا رہتا, لیکن جس کو دائمی بخار ہو, یہ سب کو تجربہ ہوگا کہ بخار میں حالت کیا ہوتی. بستر میں جب آ جاتا ہے بندہ بخار کی وجہ سے, نزلے کی وجہ سے بستر میں نہیں آتا, ساتھ بخار ہو تو آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن خود نزلے کی وجہ سے آدمی بستر میں نہیں آتا. تو نزلہ جو ہے وہ مائنر پرابلم, وہ چھوٹا مسئلہ ہے اور چھوٹا سا مرض, اس سے بڑا مرض اب یوں سمجھے کہ بخار. اب کسی کو بخار ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یوں منائے کہ چلو مجھے بھائی اتنے دن سے بخار ہے اور ٹھیک ٹھاک بخار میں تپ رہا ہوں, اگر اس کی جگہ پر میرے پیٹ میں درد ہوتا تو میں کیا کرتا, اور پیٹ کے درد کی وجہ سے میں اگر لوٹتا اتنا شدت سے درد ہوتا تو. تو یہ حقیقت ہے کہ بخار کے مقابلے میں پیٹ کا درد جو شدت کا ہوتا ہے وہ آدمی کو تڑپا دیتا ہے. بخار میں آدمی لیٹا پڑا ہوتا ہے چپ چاپ, لیکن پیٹ جس کو شدت سے درد ہے وہ تڑپتا ہے. تو تڑپتا اسی لیے کہ اس کو زیادہ تکلیف ہے, تو بخار میں اس کے مقابلے میں کم تکلیف ہے. تو بخار والا یوں شکر ادا کرے کہ مجھے پیٹ میں درد تو نہیں ہے, چلو بخار اب پیٹ میں درد ہو گیا تو وہ بھلا کس کی ریس کرے. تو سارے دردوں میں سب سے زیادہ درد جس کو تجربہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے دردوں میں وہ گردے کی پتھری کی ہے, کہ جب گردے کی پتھری کا درد ہوتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ قابو سے نکل جاتا ہے. اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ واقعی دیکھے بھی ہیں وہ بہت تکلیف ہوتی ہے, اور ڈاکٹر اس کو انجیکشن لگاتا ہے جب ہی اس کو چین آتا ہے, ورنہ اس کو چین نہیں آتا. تو آپ بولیں گے کہ گردے کی اگر تکلیف کسی کو ہو گئی تو پھر اس سے بڑا کون سا درد ہے. جو بندہ مقام شکر ڈھونڈے کہ چلو میں پورا مشکل میں نہیں ہوں اور گردے کا درد جیسا چھوٹا سا درد ہے, جبکہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا درد ہے, تو میرے بھائی اس کے بھی اور پھیلے. مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ کسی کو گردے کا درد ہے تو انجیکشن لگا کر ڈاکٹر اس کو وقتی طور پہ سیٹ کر لیتا ہے, بلکہ کئی روز تک وہ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر بھی بالآخر بغیر آپریشن کے بھی اس کی پتھری نکلتی ہے. اس کے کافی قصے بنتے ہیں, پتھری نکل جاتی ہے تو کبھی وہ کرشمے بھی ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے مدینہ منورہ میں ایک صاحب ملے تھے, وہ قافلے کے امیر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے پتھری نے تنگ کیا تھا گردے کی, تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی سنہری جھالیوں پر سرکار سے فریاد کی کہ حضور مجھے پتھری بہت ستا رہی ہے, میں پیشاب کے لے گیا میری پتھری نکل گئی. اسی طرح ایک ہمارے اسلامی بھائی رحیم یار خان میں ہوتے تھے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے پتھری بہت تنگ کرتی تھی بہت تنگ کرتی تھی, ایک بار میں نے تڑپ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر اتنے اتنے ہزار درود شریف پڑھوں گا آپ میری پتھری نکال دیں. بولا میں درود شریف پڑھنے لگا اور الحمدللہ مجھے پیشاب جب آیا تو اس میں پتھری نکل گئی. تو الحمدللہ یہ پتھری کے نکل جانے کے یوں بھی اسباب ہو جاتے ہیں, ورنہ سرجن کے بعد چھری تو تیار ہوتی ہے وہ آپریشن کر دیتا ہے پتھری سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو آپ اپنے دل کو یوں مطلب مطمئن کریں, اگر آپ کو بالفرض کسی کو خدا نہ خاصا یہ مرض ہے کہ اگر اس پتھری کے بجائے مجھے کینسر ہوتا تو میں کیا کرتا. کینسر جو ہے یہ لا علاج مرض مانا جاتا ہے. اچھا اب آپ بولیں گے کہ بھائی فلاں کو کینسر ہے, اب یہ تو سب سے بڑی تکلیف میں یہ کاہے کو شکر ادا کرے, کا تو کوئی علاج نہیں اور تکلیف بھی اس میں بہت ہوتی ہے. تو اب اس یہ مقام شکر کیوں بنا؟ تو میرے پیارے بھائیوں یہ مقام شکر یوں بنا کہ جتنی تکلیف بندے کو زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی صبر کرنے پر اس تکلیف پر ثواب ملتا ہے اس کو. تو اب ایک طرح سے یہ بہت بڑی گہری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا زبردست مرض دیا تو اس طرح تیرا شکر کہ تو میرے لیے تو نے نیکیوں کا بہت سارا سامان کر دیا. بہرحال ایسا بندہ فی زمانہ شاید نہ ملے ہمیں اس دور میں شاید نہ ملے, لیکن یوں تو مطلب مقام شکر کی گنجائش نکالی دوں گا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ مرض کی تین قسمیں ہیں, ایک تو یہی جسمانی مرض, دوسرا مرض گناہوں کا, تیسرا مرض جو ہے وہ ہے کفر کا. تو دنیاوی مرض جیسا بھی ہو گناہوں کے مرض سے وہ بہت آسان ہے. میں نے کینسر کے مریض کو جس کو درد سر تھا اس کو دیکھا ہے, ابھی تک اس کو برسوں ہو گئے اس کا نقشہ میرے ذہن سے نہیں جاتا. وہ کینسر کا مریض बेचारा बूढ़ा आदमी था और बिल्कुल यानी के सूख कर हड्डियों का ढांचा हो गया था, अपने माहौल का था, दावत इस्लामी के वो बेचारा माहौल का था वो आदमी, और उसकी हालत यदि ना बोल सकता था। मैं गया तो उसने मुझे पहचाना और बिल्कुल इस तरह मैं हैरान रह गया कि बिल्कुल यानी समझो कि हड्डियों का एक वो ढांचा था, स्टेचू था, उसमें जैसे गोश्त ही ना हो, तो वो किसी तरह भी अपने आप को सिमट कर उसने हड्डियां ऐसी सेट की उसके, मैं उसने जन पर हैरान रह गया, बोल नहीं पा रहा था ना, वो बात कर सकता था ना, तो वो बैठे बैठे जो बैठा हुआ था और बार बार अपना सर जो है वो मतलब यूं बिल्कुल जिस तरह हम रुकू में जाते हैं बैठे बैठे नमाज पढ़ते थे रुकू में, तो वो सर जमीन तक ले जाता, कुछ यूं रखता फिर बैठ जाता फिर यूं कर जाता। तो मुझे उसके बेटे से मैंने मालूम किया कि ये क्या कर रहे हैं, वाली सब बोला इनको दर्द सर बहुत है इसलिए इनको किसी कल चैन नहीं आता तो ये हर वक्त यूं करते रहते हैं। मैंने बोला यार इसको भी देखो दर्द सर, ये दर्द सर कैसा हो, मैंने ऐसा दर्द सर कभी देखा नहीं किसी का, दर्द नजर नहीं आता लेकिन दर्द सर से ऐसा मतलब बेचैन आदमी कि जो किसी कल उसको चैन ना आता हो ना नींद आती हो। बहरहाल बेचारे का बाद में इंतकाल हो गया, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए। तो ये के बहस कर रहा था कि देखा नहीं जाता ऐसे दर्द होते हैं, तो कभी कभी अपने को भी होता है दर्द, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी इसका बार हाथ तजर्बा है कि जब बहुत शिद्दत दर्द सर की होती है तो फिर उस वक्त तक आराम नहीं आता जब तक कह ना हो जाए, कह से भी आराम आता है बाद का। तो ये के दर्द सर का तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को ये दो मुबारक अमराज सलाम के लिए हाजिर होते थे, बुखार और दर्द सर, ये नबियों के पास ये दोनों मर्ज जो है सलाम के लिए हाजिर होते हैं, मतलब उनके सर में दर्द भी होता था और बुखार भी आते थे। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हमारे इमाम हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे तो आइडियल हैं, तो चूंकि मैंने इनके मलफूजा शरीफ में ये पढ़ा है, ये इन्होंने ये फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हल्का हल्का बुखार और हल्का हल्का दर्द सर रहता है, इस पर मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया एक अल्लाह के वली की नकल करते हुए। अपनी तो नकल में ही इंशाल्लाह नजात हो जाएगी। अपने अच्छों का तसद्दुक हम बदों को भी निभाओ, हम तो खुद तो बद हैं, अच्छों का दामन हमारे हाथ में, कैसे आकाओं का हूं बंदा रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बदकार गदा खुश हो सब काम भले होंगे। बदकार गदा आला अपनी आजी के तौर पर वह रजा कहते हैं, मैं तो गदा अपने आप को कह रहा हूं, बदकार गदा खुश हो सब काम भले होंगे, देखो मेरे पल्ले पर वो अच्छे मियां आया। अच्छे मियां ये हमारे आका इमाम अहले सुन्नत आला हजरत बरन शाह अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के दादा पीर थे, पीराने इज्जाम में से थे, सैयदना अच्छे मियां रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े वलीउल्लाह और बुजुर्ग थे, तो उनका वसीला आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि कैंसर का जो मर्ज है इसमें भी मकाम शुक्र मौजूद है कि एक तो ये कि इसमें नेकियां बहुत ज्यादा मिलेंगी कि तकलीफ जितनी ज्यादा उतना नेकियां ज्यादा, और मजीद ये कि फिर भी मकाम शुक्र है कि इसमें गुनाहों का मर्ज ये नहीं है, ये जिस्मानी मर्ज है जो दर्जात को बुलंद करता है। जैसा कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स दरिया के किनारे पड़ा था, चीते ने उसके पैर को काट लिया था, जख्म उसका खराब हो गया था, सेप्टिक हो गया था, और लोग तरस खा रहे थे और वो कह रहे थे उस खुदा का शुक्र है कि जिसने मुझे उन अमराज से बचाया जिसमें बहुत सो को मुब्तला किया। बहरहाल तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, तो लोगों ने कहा कि ये आपको तो बहुत तकलीफ है आप शुक्र अदा कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं शुक्र क्यों अदा ना करूं कि अल्लाह ने अगर मुझे तकलीफ दी है मरज दिया है तो मेरे जिस्म में मरज दिया है, मुझे गुनाहों के मरज से बचा जो रखा है, अगर मैं गुनाहों के मरज में मुब्तला हो जाता तो क्या करता, तो गुनाहों के मरज की जो तकलीफें जो अभी नहीं पता चलती बाद में पता चलेंगे तो वो तकलीफें बहुत खतरनाक। सबसे हल्का अजाब दोजख का ये है कि मुअज्जब को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, उसकी तपिश और हरारत और गर्मी से दिमाग ऐसे खोलता होगा जैसे पतीली खोलती है, दुनिया का कोई दर्द सर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सबसे हल्का अजाब जहन्नम का इतना खौफनाक है, सब नऊज़ु बिल्लाह यूं समझ लीजिए कोई दाढ़ी मुंडाता है और दाढ़ी मुंडाने के सबब वो हजार हीले बहाने करता है, मेरी ये मजबूरी मेरी वो मजबूरी, दुनिया के साथ भी रहना पड़ता है, ठीक है हमने मुतमिन कर दिया आपने, अगर अल्लाह ने तुम्हारे इस हराम फेल पर तुम्हें पकड़ लिया, दाढ़ी मुंडाना हराम अगर पकड़ लिया और आज के जूते पहना दिए तो क्या करूं, अब कौन तुम्हें बचाएगा, वो तो माँ मना करती थी और बाप मना करता था और बीवी झगड़ा करती थी और नौकरी से निकाल देने की धमकी मिलती थी और चुनी थी अब भी दुनिया में तो मुतमिन कर देंगे हम एक दूसरे को, अगर इसी बात पर पकड़ेगा तो बदनिगाही पर अगर पकड़ेगा और यही सजा देगी तो क्या होगा, झूठ बोलने पर अगर ये सजा होगी तो क्या होगी, तो झूठ बोलना बदनिगाही करना तो बड़े बड़े गुनाह, मैं तो यानी कि छोटे गुनाह की मिसाल दे रहा हूँ, छोटे अजाब की, अगर ये छोटा ही अजाब किसी को मिल गया तो करेगा क्या, किसी का दिल दुखा दिया और ये सजा मिल गई तो क्या करेंगे, किसी को तेज नजर से घूर के देखा और उसकी दिल शिकनी हुई और अगर ये अजाब گلے پڑ گیا تو کیا کریں گے. تو بہرحال میرے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے, عذاب قبر سے بھی بچائے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہر مصیبت سے بڑی مصیبت ہوتی ہے, تو چھوٹی مصیبت جو بھی ہو اس پر, کوئی بھی مصیبت ہو دنیا میں, سب چھوٹی مصیبتیں بظاہر بڑی لگے ہمیں لیکن وہ ہیں چھوٹی. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں بڑی مصیبت سے یا اللہ تو نے مجھے بچا رکھا, تیرا کر تیرا کر. کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے کفر کی مصیبت ہے, سب سے خوفناک مرض جو ہے وہ کفر کا مرض ہے. کہ چاہے کتنی تکلیفیں ہمیں ہوں, کتنے قرضے کا انبار ہو, لیکن اپنے دل کو ہم یہ ڈھارس دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان خطرے میں, لوگ مار دیں گے, ڈھونڈ رہے ہیں, سب کچھ اپنے گبارا, لیکن یا اللہ اگر میں کفر کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا. تو کفر کا مرض جو ہے وہ سب سے خطرناک, کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہ جہنم میں پھر وہ مصیبت میں مبتلا رہے, آگ میں جلتا رہے گا, سانپ بچھو کاٹتے رہیں گے, اور بہت ہی خطرناک ترین عذاب. ایک اور حکایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک گاؤں میں ایک لوہار تھا جس کا کام بہت چلتا تھا, دن بھر اس کی دکان پر ہتھوڑا بچتا رہتا. لوہار کا ایک کتا بھی تھا جو دکان میں دن بھر وہ سست پڑا رہتا, سویا رہتا, اور ہتھوڑے کی متواتر ضربیں لگتی رہتی لیکن کتا آنکھیں بند کر کے سویا رہتا. جس وقت کھانے کے لیے بیٹھتا تو کھانے کی معمولی سی سرسراہٹ سے اس کی آنکھ فوراً کھل جاتی. ایک دن لوہار نے کتے سے کہا کہ میرے ہتھوڑے کی اتنی شدید ضربوں سے تم نہیں جاگتے, مگر میرے لقمے کی خفیف آواز سے تم جاگ پڑتے ہو, یہ کیا بات ہے؟ کتے نے جواب دیا کہ ہتھوڑے کی آواز میں اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا, کوئی غرض نہیں ہوتی, اور لقمے کی چپڑ چپڑ میں اپنی غرض ہوتی ہے, تو اس لیے نیند اڑ جاتی ہے. تو اس میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ ان بیوقوفوں کے کان پکڑ کے مروڑ رہے ہیں جو کہتے ہیں نا نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, نماز کے لیے لاکھ اذان کی آواز آئے آنکھ نہیں کھلتی, اور جب وہ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو یہی لوگ 4 بجے 3 بجے جاگ جاگ کے کمنٹریاں سن رہے ہوتے ہیں, آنکھ کھل جاتی. واقعی حماقت ہے کہ نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے, کمنٹری کے لیے آنکھ کھل جائے. جس دن پکنک پر جانا ہے تو خوشی کے مارے نیند نہ آئے, اور 4 بجے جانا ہے تو 2:30 بجے آنکھ کھل جائے اور بیٹھ جائے بندہ, اور فجر کی جماعت 5:30 بجے سورج بھی طلوع ہو جائے اور آنکھ نہ کھلے. اس سے درس ملتا ہے کہ اپنے مفاد کے لیے تو آنکھ کھل جاتی, پکنک پہ جانا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی بندے کی. جیسے وہ کتا جو ہے وہ ہتھوڑے سے نہیں آنکھ کھلتی تھی, اور لقمے کی چپڑ چپڑ سے آنکھ کھل جاتی تھی. تو یہی حال ہے کہ پکنک پر جانا ہے تو 4 بجے فلائٹ ہے یا 4 بجے ٹرین ہے تو 2:30 بجے اٹھ جائے گا, آنکھ کھل جائے گی, 3 بجے آنکھ کھل جائے گی, اور فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. میری آنکھ نہیں کھلتی, میری مجبوری ہے. تو پکنک کو کاہے کو مجبوری نہیں آئی؟ جس دن آپ کا فلائٹ تھا 6 بجے اس دن کیوں 2:30 بجے سے اور 3 بجے سے جا کر ایئرپورٹ پر بیٹھ گئے تھے, کاہے کو آنکھ کھلی؟ بس نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تمہاری. تو پکنک پر جانے میں, کمنٹری سننے میں غرض ہے, مطلب ہے, اور معاذ اللہ نماز میں مطلب نہیں ہے. کیا یہ معنی لیے جائیں اس کے؟ ظاہر ہے کہ مسلمان یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ نماز میں میرا مطلب نہیں ہے, معاذ اللہ. تو بہرحال غفلت اور سستی ہے, تو ہمیں اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ اپنے ذاتی غرض اور مطلب کے لیے تو بھلے نہ بھی کھلے کوئی بات, لیکن نماز کے لیے تو لازمی کھلے, کھلنی ہی چاہیے, اینی ہاؤ کھلنی چاہیے. نہیں کھلتی تو کسی کو کہہ دے جو ہماری آنکھ کھول دے, ہمیں جگہ دیا کرے, چاہے 5-15 روپے تنخواہ لے لے ہم سے, 25-50 روپے تنخواہ لے لے کوئی چوکیدار, ہمیں فجر کی نماز کے لیے جگہ دیا کرے, یہ ہونا چاہیے. اسی طرح جب لطیفے آ رہے ہیں, گانے کی دھنیں چل رہی ہیں, تو برابر بندے کی توجہ جائے گی, اس کو غور سے سنے گا اور گویا اس کا نفس جاگ جائے گا, لیکن جب نصیحت ہو رہی ہوگی, بیان ہو رہا ہوگا یا بیان کی کیسٹ چل رہی ہوگی تو ادھر دیکھیں گے, سر کھجائیں گے, اس سے بات چیت کریں گے تو اس سے بات چیت کریں گے, توجہ نو لفٹ. جب موڈ آیا تو اٹھ کر چل دیے, ادھر سے جا رہا ہے تو ادھر سے جا رہے ہیں جب بیان ہو رہا ہے. اور اگر یہ فلم دیکھ رہے ہوں 3 گھنٹے جم کے بیٹھیں گے, پھر نہ ان کو نیند چڑھتی ہے, نہ ان کو پیشاب لگتا ہے, نہ ان کو بوریت ہوتی ہے, برابر فلم پلک جھپکائے بغیر دیکھیں گے. یہ مبالغے کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے فلم کے رسیا ہوتے ہیں, ایک یا دو فلمیں رات کو دیکھتے ہیں. جیسے مجھے بھی ٹکرے اپنے سائی بھائی کہ ماحول میں آنے سے پہلے ہم دو فلمیں دیکھتے تھے, خصوصاً چھٹی کے, تو بےچارے مطلب ابو نادم ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے, اب تو الحمدللہ فلم سے دور کا بھی اپنا واسطہ نہیں. تو فلم دیکھنے میں دل لگے, نفس بیدار رہے, اور جہاں دین کی بات ہو, دین کا بیان ہو, سنتوں بھرا بیان ہو, تو دل نہ لگے. اب جیسے کہ اجتماع میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں, ویلکم, خوش آمدید, چشمے ما روشن, دلے ما شاد, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اجتماع کا وقت ہے مغرب کے بعد اور ہم لوگ آرام سے ٹہلتے ہوئے, جھومتے ہوئے, جھومتے ہوئے مزے سے آ رہے ہیں. تو مثلاً اجتماع کا وقت ہے مغرب کے بعد, تو آپ بولتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے, ہم کو ٹائم نہیں ملتا, ہماری یہ ہوگی, لیکن وہ لوگ کیوں مجبور نہیں ہے جو 6 سے 9 والا شو دیکھتے ہیں؟ تو یہ 6 سے 9 والے شو میں یہ آرام سے 8:30 بجے کیوں نہیں جاتے؟ یا 8 بجے کیوں نہیں پہنچتے؟ 6 والا شو دیکھنا ہے تو 5 بجے جا کر 4 بجے جا کر شاید لائن میں لگتے ہوں، تجربہ نہیں اپنے کو، بہر حال یہ کہ جلدی جلدی جا کے لائن میں لگتے ہوں گے، پہلے سے یا تو بکنگ کراتے ہوں گے، تو بھی 6 سے پہلے اپنی سیٹ سنبھال لیتے ہوں گے، کوئی سین اپنا کٹے نہیں۔ تو یہاں جو اجتماع میں آتے ہیں ان کا اگر ان سے موازنہ کریں تو ہم ہار جاتے ہیں ان کے مقابلے میں، کہ ہمارا اجتماع وہی مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے، تو چند آدمی عصر میں آتے ہیں اور کچھ 20-30-50 مغرب میں آ جاتے ہوں گے، باقی غالب اکثریت اطمینان سے کافی بیان گزر جاتا ہے تو پھر آتی ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے تلاوت بھی ہوتی ہے، نعت شریف بھی۔ تو کیا فلم دیکھنے والا بھی اس طرح لیٹ آتا ہے؟ میرا خیال ہے میں نے بہت کچھ کہہ دیا، اب اتنے میں آپ سمجھ جائیں۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا ایک واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چند مچھروں نے جمع ہو کر ایک باغ میں اجلاس بلایا اور بڑی زور شور سے یہ احتجاج ہوا کہ یہ ہوا نے ہم کو بڑا تنگ کیا ہے، جب کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور مل جل کر گانا اور ناچنا شروع کرتے ہیں وہیں ہوا کا جھونکا آ جاتا ہے اور ہوا ہم سب کو منتشر کر دیتی ہے، بھگا دیتی ہے، کسی جگہ بھی ہم کو یہ ٹکنے نہیں دیتی، آخر اس کا کیا علاج؟ تو سب نے مل کر پھر یہ قرارداد پاس کی کہ اب اس کا حل اپنے کو نکالنا ہے، اور ایک وفد اس سلسلے میں بارگاہ سلیمانی میں حاضری دے اور حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ فریاد کی جائے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام انسان و جنات پر تو حاکم تھے ہی تھے، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، حشرات الارض پر، چیونٹیوں پر، ہوا پر، سب پر آپ کی حکومت تھی۔ چنانچہ یہ مچھروں کا وفد جھٹ پٹ روتا ہوا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ہوا کے خلاف انہوں نے شکایت کی، پھر فرمایا کہ دیکھیے میرا اصول یہ ہے کہ میں جب تک فریقین کی بات نہیں سنتا فیصلہ نہیں کرتا، تمہاری بات تو میں نے سن لی، تم ایک پارٹی ہو ایک فریق، اور اصول بھی یہی ہے کہ جب ہم کسی سے سنیں، ہم لوگوں کا زیادہ تر کیس یوں ہی خراب ہو جاتے ہیں آپس میں بھی لڑکوں کے، کہ وہ ایک کی سن کر اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور دوسرے خلاف رائے قائم کر لیتے کہ وہ ایسا ہی ہے، حالانکہ یہ طریقہ نہیں، دونوں کی سننی چاہیے، ایک کی شکایت آئی تو جس کی شکایت ہے اس کی سن لینا مناسب ہوتا ہے کہ وہ بھلا کیا صفائی پیش کرتا ہے، آیا غلط فہمی ہے یا آنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا آنے والے نے مبالغہ کیا، مبالغہ عموماً ہوتا ہے ان باتوں میں جب دوسرے کی شکایت لگائی جاتی ہے۔ خیر، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں ہوا کو طلب کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ قصور کس کا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے مچھروں سے فرمایا کہ کیا تمہیں منظور ہے کہ میں ہوا کو بلا لوں؟ مچھروں نے عرض کیا کہ حضور بلا لیجیے، اس میں کیا، ہم سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تم بھی پیش ہو جاؤ، تو جو ہی ہوا جھومتی بھی آئی وہ سارے مچھر اڑ کے بعد، تو ہوا اور مچھر تو آپ کو پتا آگ اور پانی، ہوا چلتی ہے مچھر اڑ جاتا، تو مچھر سارے کے سارے غائب ہو گئے، فرار ہو گئے۔ اس طرح مطلب مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو بھی اس واقعے میں بیان کرنے کا مقصد ہو کچھ اس طرح کے مطلب مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ صحیح معنوں میں دین کی ہوا چلتی ہے تو وہ گناہ ٹھہرتے نہیں، اڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ایسے ایسے علاقے جہاں کبھی سٹے چلتے تھے، جوا چلتے تھے، منشیات کے اڈے چلتے تھے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ہوا چلی، کافی صفائی ہوگی، آپ کو کافی اسٹیج پر ڈانس کرنے والے اس وقت داڑھی اور امامے بھی یہاں نظر آئیں گے، تو یہ اسٹیج پر ڈانس کر رہے تھے اور دعوت اسلامی کی سنتوں بھری مدنی ہوا چلی، تو وہ ڈانس والا جو اندر بھوت بھرا ہوا تھا وہ اڑ گیا، اور بندہ جو تھا وہ محبوب کے قدموں میں آ کر گر گیا، تو اس کی ڈانس کرنے کی جو برائی تھی وہ اڑ کر ہوا میں مچھر کی طرح غائب ہو گئی۔ اسی طرح بے نمازیوں کے پاس جب سنتوں بھری ہوا کا جھونکا چلا دعوت اسلامی کا، تو وہ بے نمازی والی جو سستی تھی اس کی، الحمدللہ وہ مچھر کی طرح اڑ گئی اور بندہ نمازی بن گیا۔ اسی کرین شیو پر صحیح معنوں میں سنتوں بھری ہوا چلی اور اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو فرمانے عظمت نشان یہ ہے کہ مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معاف رکھو، اور یہودیوں کی اسی صورت مت بنو۔ تو جب دعوت اسلامی کی سنتوں بھری ہوا کا جھونکا صحیح معنوں میں اس کے چہرے کو چومتا ہے تو اس کی عقل میں آتا ہے کہ میں کیسا بیوقوف ہوں، آج تک میں نے یہودیوں جیسی شکل بنائی، میں تو مسلمان ہوں، تو وہ مدنی ہوا جو ہے اس کو یکسر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ گلوکار تھا، گانے بولتا تھا، اور مدنی ہوا کا جھونکا آیا تو الحمدللہ نعت خوان بن گیا، ہے نا، لطیفے سنا کر لوگوں کے پہلے دل موہ لیا کرتا تھا، جب سنتوں بھری مدنی ہوا چلی تو ایسا رقت اور سوز کے ساتھ بیان کرنا نصیب ہوا کہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ تمہارا یہ کہ جب مدنی ہوا چلتی ہے سنتوں بھری تو گناہوں کے اور فیشن پرستی کے مچھر جو ہیں الحمدللہ وہ اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں، تو اللہ کرے ہماری یہ مدنی ہوا پوری دنیا میں چل پڑے اور ہر طرف سے فیشن پرستی کے، کفر کے، الحاد کے جو مچھر ہیں وہ اڑ 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 کر فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, بے حد سہما ہوا, ڈرا ہوا ہے اور رنگ اس کا پیلا پڑا ہوا ہے خوف کے مارے. کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا, حضور آج میں نے ملک الموت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے جو بہت گھور کر مجھے دیکھ رہے تھے, یہ میری روح قبض کر کے ہی مطلب جائیں. حضور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت اور سلطنت سے نوازا, مجھ پر کرم فرمائیے اور ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اڑا کر یہاں سے دور 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 پہنچا دے, تو پھر ملک الموت سے مجھے ڈر نہ رہے گا. چنانچہ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پا کر ہوا چلی اور اس بندے کو ہوا میں اڑا دیا اور وہ جا کر ہندوستان کے سرزمین پر ٹک گیا. دوسرے روز سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سلام کے لیے تشریف لائے, تو سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا, کیا بات تھی کل وہ شخص تو تم بہت گھور رہے تھے, بہت بیچارہ سہما ہوا تھا, تو اس کو تو ہوا کے ذریعے میں نے ہندوستان پہنچا دیا, تو گھورنے کی وجہ کیا تھی؟ تو ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, کہنے لگے کہ حضور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے رکھا تھا کہ پناہ پناہ وقت پر اس شخص کی روح تجھے سرزمین ہند پر قبض کرنی ہے, اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا, اس لیے میں گھور کر دیکھ رہا تھا اور میں چمبے میں تھا کہ یہ ہزار ہاں میل کا سفر چند لمحوں میں طے کیسے کرے گا, کیونکہ مجھے یہاں تو اس کی روح قبض کرنے کا آرڈر نہیں ہے, مجھے ہند میں اس کی روح قبض کرنی ہے. بہرحال میں اسی لیے اس کو گھور کر دیکھ رہا تھا کہ اب کیسے ہندوستان پہنچے گا اور کیا ہوگا, میں یہ سوچ رہا تھا. اتنے میں خود ہی اس نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور اس کے ہندوستان پہنچنے کے اسباب بن گئے, اور وہ عین موت کے وقت ہندوستان پہنچ چکا تھا, اور جیسے ہی وہ ہندوستان پہنچا میں نے اس کی روح قبض کر. اللہ کی حکمت ہے, کتنی حکمت ہے دیکھیے, یعنی بندہ بعض اوقات خود ہی موت کی طرف بھاگتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے کہ شیر دہاڑتا ہے جب, تو شیر کے دہاڑنے سے دوسرے جانور تو بدک کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ جا وہ جا, لیکن کہا جاتا ہے گدھے کی یہ خاصیت ہے کہ جب شیر دہاڑتا ہے تو گھبرا کر وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے, بلکہ سنا ہے کہ وہ آواز ہی کی سمت میں بھاگتا ہے, شیر ہی کی طرف بھاگتا ہے بھوکلا کر, اور بہرحال وہ یوں شیر کا لقمہ بن جاتا ہے. تو بعض اوقات لوگوں کو موت جو پکڑ کے لے جاتی اور بندے کو پتا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک بار پیریئر روڈ کراچی میں ایک اجتماع ہو رہا تھا دعوت اسلامی کا, ہمارے ایک مبلغ بیان کر رہے تھے, تو وہاں ایک نوجوان گزرا وہاں سے کہ ہمارے ایک سمجھدار اسلامی بھائی نے اس سے دعا سلام کی اور اس کو بیٹھنے کی دعوت دی کہ آپ اجتماع میں بیٹھے, تو اس نے کہا میں تو کیرم بورڈ کھیلنے جا رہا ہوں, تو ہمارے اسلامی بھائی مایوس نہیں ہوئے, تو وہ چلا گیا. واقعی وہ کیرم بورڈ کچھ دیر کھیلنے کے بعد پھر آ گیا اور اجتماع میں بیٹھ گیا وہ بندہ, مگر چند منٹ وہ بیٹھا, اس کا دل نہیں لگا, جب اٹھ کے لوگ جاتے ہیں نا تو وہ اٹھ کر وہ بھی چلا اور اپنے ساتھی کو بھی لے کر چلا, چند ہی منٹ اس کا دل نہیں لگا, وہ چل گیا. اسکوٹر ان کے پاس تھی, انہوں نے اسکوٹر اسٹارٹ کی, اسکوٹر لے کر بھاگے, آگے جا کر ایک آئل ٹینکر سے ان کی اسکوٹر ٹکرائی, اور وہ بندہ جو تھوڑی دیر پہلے کیرم بورڈ اس نے کھیلا تھا اور پھر چند منٹ بیان میں بیٹھا تھا, اب آئل ٹینکر سے ٹکرا کر اس نے دم توڑ دیا. تو اب اس کی موت کا وقت مقرر تھا, وہ کاہے کو اجتماع میں بیٹھتا, گھٹ کے چلا گیا اور موت سے ٹکرا گیا. پھر مزید معلومات ہوئی کہ اس کے جاپان کا ویزا آ چکا تھا, سیٹ اس کی اوکے تھی, اور وہ چند ہی روز کے بعد وہ جاپان مال کمانے کے لیے جا رہا تھا, لیکن افسوس کے جاپان کے بجائے وہ سیدھا قبرستان چلا گیا. اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے, ہمیں اس سے ہمدردی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ جب موت کا وقت اور جگہ متعین ہوتی ہے اور بندہ وہاں کسی ہیلے سے کسی بہانے سے پہنچ ہی جاتا ہے. اب دیکھو نا, روس کے تین خلابازوں کے لیے موت کی جگہ کیسی متعین, تین خلابازوں کا وقت ہوا تھا نا پہلے, زمین پر, جنگل میں, دریا میں, سمندر میں, نہر میں, کہیں بھی ان کی موت نہیں لکھی تھی, تو یہ اڑے خلا میں روکٹ ووکٹ کے ذریعے, اور خلا میں ان تینوں کی روح قبض ہوئی, تینوں مارے, کئی ایک ہوائی جہاز میں بےچارے مارے جاتے, ان کی وہاں ہوتی ہے موت ہوائی جہاز میں لکھی ہوتی ہے, کئی بحری جہاز میں مارے جاتے, کئی بےچارے زمین ملتی نہیں دفن ہونے کے لیے, لاش کتے کھاتے ہیں ان کی جنگلوں میں. موت کا یقین ہے, کفن کا نہیں, تو کہہ نہیں سکتا کہ کفن ملے گا یا قبرستان میں دفن ہونے کی سعادت حاصل ہوگی, کچھ نہیں پتا, بس مرنا ہے یہ کنفرم. اب یہ کہ جو جہاں مرا شیر کے پیٹ میں چلا گیا, تو شیر کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے, جنگل میں کتے اس کو نوچ رہے ہیں بے شک, مگر اس کی قبر وہی ہے. قبر گڑے کو اور اوپر مٹی کے تودے کو عرفن تو ہم کہتے ہیں, لیکن اصل میں قبر جو ہے وہ عالم برزخ ہے, اس کا مرنے کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ ایک طرح سے قبر ہے. حتیٰ کہ اگر دفن کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں لوگ, بہت تاخیر کر دیتے ہیں, وہ رشتے دار آ رہا ہے, یہ رشتے دار آ رہا ہے, حالانکہ حدیث میں یہی حکم ہے کہ جلدی دفنا دیا جائے, لیکن ہم لوگ بڑے انتظار کرتے ہیں برف کی سینے رکھ کر, وہ مردے کو بےچارے کو چار پائی میں ڈال کے رکھتے ہیں لوگ, یہ رشتے دار آ رہا ہے, وہ منہ دیکھے گا, یہ منہ دیکھے گی, تو اس طرح وہ لاش پڑی رہتی ہے. بعض لوگ مردہ خانے میں لاش کو رکھتے ہیں, بعض لوگ امانت کے طور پہ دفن کرتے ہیں, اس طرح میت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہی سمجھتا ہے, ہمیں نہیں پتا چلتا, بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمیں نظر نہیں آئے گا, برزخ یہ پردہ, یہ سر بھید ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے ابھی کوئی لیٹا ہوا ہو اور وہ باغ دیکھے اور باغ میں ٹہل رہا ہو, تو ہم تو صرف اس کی خراٹے کی آوازیں سن سکیں گے. ہمیں کیا پتا ہے باغ میں ٹہل رہا ہے یا کوئی ڈنڈا لے کر اس کی پٹائی کر رہا ہے خواب میں, تو پٹ بھی رہا ہو ہائے ہائے کر رہا ہو لیکن ہمیں تو پتا نہیں چلے. تو اسی طرح برزخ کا معاملہ ہے کہ وہ جو بھی اس کے ساتھ بیت رہی ہو ہمیں اس کا پتا نہیں چلتا, اس کو برابر سمجھ آ رہی کہ کس طرح نمازیں قضا کی جاتی ہیں, سب اس کو پتا چل رہا ہے کہ جو میں یہ باتیں کھول کر ہنستا تھا, گالیاں دیتا تھا, جس کا دل توڑتا تھا, حرام کماتا تھا, خوب ملاوٹ کرتا تھا, داڑھی منڈواتا تھا, ماں باپ کو ستاتا تھا, فلمیں دیکھتا تھا, گانے سنتا تھا, سب پتا اس کو چل رہا ہوگا. یا جو نیک ہوگا وہ اللہ کی رحمتیں لوٹ رہا ہوگا اور جنت کے بچھونے اس کو ملے ہوں گے, جنت کے لباس ملے ہوں گے, جنت کی کھڑکی اس پر کھلی ہوگی, اور بظاہر وہ بے شک اس کی لاش جنگل میں سڑ رہی ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نوازش اور انعامات بھی ہو رہے ہوں. یہ ہوتا ہے. اور نیک لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ سلامت بھی رہتی, عوام الناس کی نہیں رہتی, لیکن بعض قسم کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی لاشیں سلامت رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو نواز دے. تو بہرحال میرے بھائیوں, جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا پاتی, بلکہ وہ خود ہی بعض اوقات موت کا سبب کر لیتا ہے. بڑا شوق ہے اسکوٹر چلانے کا, بڑا شوق ہے پیسے جمع کر کر کے بندہ اسکوٹر لے, اور اس کو کیا پتا میں اسکوٹر اسی لیے لے رہا ہوں کہ اسکوٹر کے ذریعے مجھے ایکسیڈنٹ کرنا ہے اور یوں موت سے ہم کنار ہونا ہے. ضرور اسکوٹر لے گا, ضرور کار لے گا, کہ کار کے ذریعے اس نے ٹرک کو ٹکر مار کے کار بھی کچلوانی ہے اور اپنے ساتھ دو چار کو لے کے مرنا ہے, وہ اس لیے کار بھی لے گا. وہ نہیں پتا ہوتا کہ کار میں کیوں لے رہا ہوں. تو یوں اسباب ہو جاتے ہیں موت کے, جس طرح موت لکھی ہوئی ہے موت اٹل ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں موت تو وہ تو دینی ہے, مرنا تو ہے, یہ تو فضول بات ہے کہ ہمیں موت نہ آئے, یہ تو فضول سی بات ہے, مرنا تو پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں ہمیں موت دے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے.